أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. غسل کے حوالے سے آج آخری درس ہے, مگر جیسا پہلے بیان ہو چکا تھا کہ نماز میں نمازی کے لباس اور نمازی کی جگہ جہاں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ غسل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کا تذکرہ کریں گے تاکہ نماز کے حوالے سے بھی معلومات ہو جائے کہ کہاں اسلام نے اجازت دی ہے اور کہاں اسلام نے اجازت نہیں دی. وہیں مانا کہ اجازت تو غسل کی کہیں پر نہیں ہوتی, صرف یہ ہوتا ہے کہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کا اندازہ ذرا آسانی سے ہو جائے گا. اور کیونکہ یہ آخری درس ہے لہذا اس بات کی تصحیح بھی ضروری ہے کہ میں ابتدائی کچھ دروس میں یہ کہہ گیا تھا کہ توضیع المسائل میں غسل کا چیپٹر نہیں پایا جاتا ہے. چیپٹر تو پایا جاتا ہے توضیع المسائل میں غسل کا, مگر جن مسائل کی تفصیل آپ نے یہاں پر سنی ہے مناج الصالحین میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل وہاں نہیں ملے گی. بہت مختصر سے مسائل لکھے میں, چنانچہ بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غسل کا تذکرہ ہی نہیں ہوا. تذکرہ ہوا ہے, مگر جو تفصیلات یہاں آپ کے سامنے آئیں وہ اتنی تفصیلات نہیں لکھی وہاں پر. آخری گفتگو غسل کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کو کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ یہ غاسب ہے اور وہ اس کا مال غصب ہوا ہے, اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غاسب ہے اور دوسرے نے غصب کیا ہے تو دو باتیں ہو جائے گی, بڑا آسان ہے فیصلہ کرنا. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقتاً اس نے غصب کیا بھی یا نہیں کیا. سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا مال چرا لیا, سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا موبائل لے لیا, میری زمین پر قبضہ کر لیا, مگر جس پر یہ الزام لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس کا موبائل ہے ہی نہیں, یہ تو شروع سے میرا موبائل ہے, اس کی زمین پہ میں نے قبضہ ہی نہیں کیا ہے. تو یہ جب فیصلہ نہ ہو پائے کہ حقیقتاً کوئی چیز غصب کی ہے یا نہیں کی ہے تو فیصلہ کرنا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی فیصلہ کرنے کا مقام آئے وہاں یہ لازمی ہے, یہ ضروری ہے کہ دونوں فریق کی بات سنی جائے. عام طور پر معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک فریق کی بات سننے کے بعد اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ مخالفت پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پر معاشرے میں دیکھا ہو گیا, اگر فرض کیجئے کہ ساس نے کسی مقام پر اپنی بہو کی مخالفت کر دی تو بہو کے لیے مخالفانہ جذبات فوراً پیدا ہو جائیں گے اور ساس کے لیے ہمدردانہ جذبات پیدا ہو جائیں گے, فوراً ہی ہو جاتا ہے. بھائیوں میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت کر دی کسی سے تو جو شکایت کرنے والا ہے اس کے لیے فوراً ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, دوسرے کے لیے مخالفانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے. اگر آپ سے آ کر کسی نے شکایت کی ہے, آپ سے آ کر کسی نے کوئی بات کہی ہے, فوراً ہی آپ اس کی سائڈ لے لیں اور اس کی طرف ہو جائیں اور فوراً ہی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں, یا اظہار ہمدردی نہ بھی کریں مگر دل میں ہمدردی کا اظہار پیدا ہو جائے, یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے. یاد رکھیے اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ساس بہو کا مسئلہ ہے, بھائی بھائی کا مسئلہ ہے, ماں باپ اور اولاد کا مسئلہ ہے, دو دوست کا مسئلہ ہے, پڑوسیوں کا مسئلہ ہے, 75 قسم کے اس طرح کے واقعات انسان کی زندگی میں گزرتے ہیں. کسی نے بھی اگر کوئی بات کہی ہے تو نہ ان کے لیے ہم مخالفانہ جذبات پیدا کر سکتے ہیں کس نے کیوں شکایت کی, نہ ہی ہمدردانہ جذبات پیدا کر سکتے ہیں کہ دیکھو بیچارے کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی, بیچارے کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کی بات پر آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ غلط نہیں کہتا ہے, یہ بالکل صحیح کہتا ہے, جب بھی یہ بات کہتا ہے یہ بالکل صحیح کہتا ہے. یہاں تک بھی اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے کہ جس کی بات پر آپ کو بھروسہ ہے کہ نہیں یہ غلط بیانی سے کام نہیں لے گا, پھر بھی یک طرفہ فیصلہ کر دینا اور اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا اور دوسرے کے لیے مخالفت کا اظہار کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. عام طور پر فیصلہ کرنے والے کیا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے مثال بیان کی کہ بہت باوسوق آدمی ہے, غلط بیانی نہیں کرتا, جو بات کہتا ہے سچی بات کہتا ہے, ایسے کسی آدمی نے بات آگے بیان کی, تو اب جب یہ فیصلہ کرنے والے سامنے والے سے بات کریں گے تو عام طور پر یہی بات کہیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے, میں نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, لہذا یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, تو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کی ذمہ داری تم پر ہے کہ تم نے زیادتی کی, تم نے غلطی کی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, یا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے, عام طور پر کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ بھی سوال ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا, یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو سچ بول رہا ہے, بس دو ہی تو راستے ہیں, یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ سچ بول رہا ہے, یہ دو ہی راستے ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سچ بول رہا ہے, اس کو آپ کا قصور ہے, پھر آپ نے زیادتی کی ہے پھر. اور اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں بھائی, ساری زندگی تو عام طور پر اس سے سچ ہی سنا ہے, عام طور پر اس سے غلط بات نہیں سنی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سچ بول رہا ہے تو آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ عام طور پر لوگوں کا سوچنے کا انداز ہے, طور طریقہ اس طرح سے 99% لوگ عام طور پر اسی طرح سے سوچتے ہیں اور اسی انداز سے فیصلہ کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. ایک تیسرا راستہ بھی ہے, وہ تیسرا راستہ کیا ہے, یہ بطور خاص اس مقام پر ہے کہ جہاں پر حقیقتاً سچ بولنے والے افراد. اچھا کبھی ایسی مشکل میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اگر ایک کے بارے میں کہا جائے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, کبھی غلط بیانی نہیں کرتا, تو اتفاق ایسا ہوگا دوسرے کے بارے میں بھی ایسی رائے ہوتی ہے کہ یہ بھی غلط بیانی نہیں کرتا, یہ بھی بالکل سچی بات کہتا ہے. تو اب اگر دونوں سچی بات کہہ رہے ہیں تو درمیان میں کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تیسرا راستہ یہ کہ نہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ تیسرا راستہ ہے. اچھا پھر کیا دونوں سچ بول رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, تیسرا راستہ یہ کہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے, اشتباہ پیدا ہو گیا ہے, یا تو اس کو اشتباہ ہو گیا ہے یا اس کو, یا اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے یا اس کو غلط. لہذا اگر ایک آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اپنے اعتبار سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, سامنے والا بھی جو مخالفت کر رہا ہے اپنے اعتبار سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, مگر یہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے, یہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے. اچھا یہ غلط فہمی آپ ٹی وی کے ڈراموں والی نہ سمجھے گا, وہ تو بالکل نان سینس باتیں ہوتی ہیں. ٹی وی کے ڈراموں میں جو عام طور پر غلط فہمی دکھائی جاتی ہے کہ لڑکی کو غلط فہمی ہو گئی, لڑکے کو غلط فہمی ہو گئی, وہ تو بالکل فضول بات ہوتی ہے. احمق سے احمق آدمی بھی جانتا ہے کہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی, وہ اس طرح کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. ایک ذرا سا بھی باشعور ہوتا ہے اس کو اندازہ ہو سکتا ہے. اب یہ غلط فہمی کو طے کرنا یہ فیصلہ کرنے والے کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے, مگر یہ فیصلہ کرنے والا غلط فہمی کو طے کب کرے گا, جب دونوں کی بات سنے. ایک کی بات سن کے کبھی ہمدردانہ جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے. جناب داؤد کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا, جناب داؤد کی شہرت اسی حوالے سے ہے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے تھے, بڑے اچھے قاضی تھے, اور فیصلہ کرنے کا حق یا نبی کو ہوتا ہے یا امام کو ہوتا ہے. ان کی غیبت کے زمانے میں پھر نائب امام کی باری آتی ہے, ورنہ نائب امام کی بھی باری نہیں آئے گی, یا فیصلہ کریں گے نبی یا امام. تو جناب داؤد کی بڑی اچھی شہرت تھی فیصلہ کرنے والوں میں, مگر ایک مرتبہ پروردگار نے ان کی آزمائش کی, دو افراد آئے ان کے پاس اور ایک نے آ کر بولنا شروع کر دیا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 بھیڑے ہیں اور اس کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی ہے, اس لیے کہ 99 بھیڑوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دودھ بھی وافر مقدار میں ہے, بال جو بھیڑوں کے ہوتے ہیں وہ بھی وافر مقدار میں ہے, گوشت بھی وافر مقدار میں ہے, سب کچھ وافر مقدار میں, میرے پاس فقط ایک بھیڑ ہے. اس کے باوجود میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھیڑ بھی مجھ سے لے لے اور سارے کے سارے پر وہ قابض ہو جائے. یا کہ جب بات جناب داؤد کے سامنے بیان کی تھی تو جناب داؤد نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروردگار نے جس کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس کی نعمت ہے، اس کی نعمت کو دوسرے کو خوف نہیں پہنچتا کہ اس سے چھین لے. یہ میں جناب داؤد کے حقیقی الفاظ نہیں بیان کر رہا ہوں، جو ان کا مفہوم تھا وہ بیان کر رہا ہوں. لہذا یہ زیادتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں نے جناب داؤد کی بات سنی اور چلے گئے. جب وہ چلے گئے فوراً ہی جناب داؤد کو یہ احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، یہ بھول ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ کہ فقط ایک کی بات سنی ہے، دوسرے کی تو بات ہی نہیں سنی جناب داؤد. فوراً ہی ندامت کا احساس ہوا اور توبہ استغفار کرنے لگے کہ پروردگار اور غلطی ہو گئی. پروردگار نے بھی ان کو مطلع کیا کہ جو دو بھائی بن کے آئے تھے یہ حقیقت میں بھائی نہیں تھے، یہ دونوں فرشتے تھے اور آپ کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے. تو اگر دو بھائی ہوں اور سامنے بیٹھ کے شکایت کر رہے ہوں، یا ایک آئے اور ایک نہ آئے اور شکایت کر رہا ہو، تو کبھی ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں ہوگا. چنانچہ جہاں کہیں بھی یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے اسلام نے خواتین کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا، اس لیے بڑی جذباتی ہوتی. اگر بہو کی بات سنی تو اس کی فیور میں چلے جائیں گے، ساس کی بات سنی تو اس کی فیور میں چلے جائیں گے، نن کی بات سنی تو اس کی فیور میں چلے جائیں گے، بھائی کی بات سنی تو اس کی فیور میں. اسی لیے غالباً خواتین کو اسلام نے فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا ہے. یعنی خواتین، عورت اسلام کی نگاہ میں کبھی قاضی نہیں بن سکتی ہے، یہ چیف جسٹس کبھی نہیں بن سکتی ہے. پاکستان میں ابھی تک بنی نہیں ہے، لیکن میجسٹریٹ بہت ساری ہیں خواتین، جج بھی ہیں خواتین، چیف جسٹس اب تک نہیں بنی ہے. قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بن سکے، مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے کوئی بھی خاتون قاضی نہیں بن سکتی، فیصلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جذبات زیادہ غالب ہوتے ہیں، عقل و شعور سے کم کام لیا جاتا ہے. مگر جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی بات سن کے فوراً ان کی طرف ہو جائے، نہیں، دونوں کی بات برابر برابر سننا پڑے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب کیسے فیصلہ کیا جائے؟ جو کل میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو بھی کئی مقامات پر فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، تو فیصلہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں کی مکمل بات سنیں کہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد طریقہ کار ہوگا کہ جس کو گواہ لانا چاہیے اسے کہا جائے گواہ لائیں، وہ گواہ نہیں لا سکتا تو دوسرے سے کہا جائے قسم کھائی جائے. یہ ہے دوسرا طریقہ کار، یعنی مدعی گواہ لائے گا اور منکر قسم کھائے گا، یہ ہے دوسرا طریقہ. مگر یہ جتنا سمپل اور آسان لگ رہا ہے اتنا آسان ہے بھی نہیں. تو پوری کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ قضاوت کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اتنا آسان نہیں. مگر یہ ابھی بالکل بنیادی چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے بغیر تو قضاوت ہو ہی نہیں سکتی. یہ بالکل بنیادی چیز ہے، اس کو تو بالکل ابتدائی طور پر ہی پیش نظر رکھنا پڑے گا، اس کے بعد فیصلے کی بات آگے بڑھے گی. آئیے اب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. یہاں جو گفتگو ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ غاصب یہ کہے کہ میں نے غصب کیا، غاصب یہ کہے کہ میں نے غصب نہیں کیا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ غاصب ہے، اس نے غصب کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے پہلو ہو سکتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا غاصب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غصب کیا، ٹھیک ہے، اور چونکہ خدا نے مجھے ہدایت دی ہے لہذا میں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر میں اتنے پیسے دوں گا جتنے مجھ پر واجب ہے، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا، جتنا مجھ پر واجب ہے. اچھا واجب کیا ہے؟ وہ کہے کہ صاحب جب میں اس کا اونٹ چرا کے لایا تھا تو اس کے اونٹ پر کسی طرح کا سامان نہیں رکھا ہوا تھا. جس کا اونٹ گیا وہ کہہ رہا نہیں سامان بھی رکھا ہوا تھا، تو کہہ رہا میں اونٹ چرا کے لایا ہوں، اونٹ کے پیسے دوں گا، سامان تھا ہی نہیں اس پر تو سامان کے پیسے نہیں دوں گا. وہ کہہ رہا ہے نہیں تمہیں سامان کے پیسے بھی دینا پڑے. اب کیسے فیصلہ کریں گے، کیا کریں گے؟ اب ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ جب وہ چرا کے لایا وہ چیز، تو غاصب کہہ رہا ہے کہ ہاں میں چرا کے لایا ہوں، ٹھیک ہے میں لے کر آیا ہوں، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات تھیں، اس میں یہ خصوصیات نہیں تھیں، جب میں چرا کے لایا تو یہ خصوصیت تھے ہی نہیں، مثلا ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا موبائل چرایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے موبائل چرایا، مگر موبائل جو اس کا چرایا گیا ہے اس میں جو یہ قیمت بتا رہے ہیں کہ اس کی قیمت 5000 تھی، 5000 کی قیمت نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا کیمرہ کام ہی نہیں کر رہا تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کیمرہ بھی کام کر رہا تھا، کس نے کہا کیمرہ کام نہیں کر رہا؟ تو غاصب اتنا تو قبول کر رہا ہے کہ میں نے موبائل چرایا ہے، مگر ساتھ اس کا انکار کر رہا ہے کہ اس میں کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ کیمرہ بھی کام کر رہا. تو جس کا موبائل گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ کوالٹی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تھی. تو کیسے فیصلہ کریں گے تھی یا نہیں تھی، کیسے پتا چلے گا؟ تیسرا پہلو جو وہاں شروع میں آ چکے ہیں کہ جب وہ چیز چرائی گئی، چھینی گئی، اس وقت اس میں وہ خصوصیت نہیں تھی، مگر بعد میں وہ خصوصیت پیدا ہو گئی. تو جب وہ چیز ضائع ہوئی ہے، تلف ہوئی ہے، تو جس کا مال گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز بعد میں پیدا ہو گئی تھی، یہ خصوصیت پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ خصوصیت پیدا نہیں ہوئی تھی، کہے کہ زیادہ پیسے. اچھا خصوصیت جو اس میں خوبی پیدا ہو گئی وہ غاصب کی وجہ سے نہیں، خود بخود خوبی پیدا ہو گئی ہے، جو پہلے کے کچھ مسائل گزر چکے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کسی طرح کی وہ خصوصیت پیدا نہیں ہوئی. وہ کیا ہے؟ مثلا فقیر کو بھینس چرا کے لے آیا تھا، اب جس کی بھینس گئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھینس بعد میں حاملہ بن گئی تھی. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حاملہ نہیں بنی، حاملہ بننے سے پہلے ہی مر گئی. تو کس کی بات مانے، حاملہ بنی تھی کہ نہیں بنی تھی، کیا ہوا تھا؟ یہ سارے الگ مسائل ہیں، کیسے طے کیا جائے گا، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اگر معاشرے میں اس کے علاوہ دوسری مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو طریقہ کار یہ ہوگا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ کیا جائے گا. آئیے اب دیکھتے ہیں. پہلے سلوا پڑھیں محمد والے ہوں. اذا تلف المقصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمه، جب جو چیز چرائی گئی یا چھینی گئی مقصوب والی چیز وہ تلف ہو جائے، ضائع ہو گئی وہ، اور مالک اور غاصب دونوں جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، فی القیمت اس کی قیمت میں وہ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں یہ چیز تھی، اس میں اس موبائل میں کیمرہ کام کر رہا تھا، مالک یہ کہہ رہا ہے، غاصب کہہ رہا ہے کہ نہیں کام نہیں کر رہا تھا. تو قیمت زیادہ ہے یا قیمت کم ہے، کیا ہے؟ ولم یکن بینۃً، اور گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، گواہ نہیں ہے کہ ہم گواہ سے کے ذریعے ثابت کر سکیں کہ کیمرہ کام کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. فالقول قول الغاصب مع یمینہ، تو اب غاصب کی بات مانی جائے گی مگر قسم کے ساتھ، یمین کہتے ہیں قسم کو، قسم کھلوانے کے ساتھ. مالک کہہ رہا ہے کہ اس میں کیمرہ کام کر رہا تھا، غاصب کہہ رہا ہے کہ کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا، تو ایسی صورت میں غاصب کی بات مانی جائے گی. اچھا یہ جو میں مثال بنا رہا ہوں یہ مثال بعد والے جملے کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. ہم پہلے والے جملے کے اعتبار سے کوئی صفت کا تذکرہ ہی نہ کریں، ابھی کسی صفت کا تذکرہ نہیں ہوا. فرض کیجئے کہ غاصب موبائل چرا کے لایا، اتنا تو وہ قبول کر رہا ہے کہ ہاں میں نے چرایا ہے، ہاں میں نے چھینا ہے، مگر مالک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موبائل ہے 6000 روپے کا، وہ 6000 روپے کا موبائل تھا. غاصب کہہ رہا ہے کہ نہیں 4000 روپے کا موبائل تھا، 6000 کا تھا ہی نہیں. ابھی خصوصیات کو چھوڑ دیجیے، ایک کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت 6000 تھی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی قیمت 4000، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں پھر غاصب کی بات مانی جائے گی کہ 4000 اس کی قیمت، چنانچہ 4000 دینا اس پر واجب ہوگا، اس سے زیادہ دینا اس پر واجب نہیں. قسم کے بعد پہلے غاصب سے قسم کھلوائیں گے کہ تم قسم کھاؤ کہ اس کی قیمت 4000 سے زیادہ نہیں تھی، وہ قسم کھائے گا کہ اس کی قیمت 4000 سے زیادہ نہیں تھی، اس کے بعد 4000 ہی پیمنٹ کرے گا. لہذا قسم کھانے کے بعد غاصب کی بات کو مقدم کیا جائے گا. وَقَضَى لَوْ تَنَازَعَ فِي صِفَةٍ تَزِيدُ بِهَا الثَّمَنَ، اور اسی طرح سے اگر دونوں جھگڑا کر رہا ہوں کسی صفت کے بارے میں، جو ہم نے موبائل کی مثال بنائی کہ مثلا مالک کہہ رہا ہے کہ اس میں کیمرہ کام کر رہا تھا، غاصب کہہ رہا ہے کہ کام نہیں کر رہا تھا، اب اگر کیمرہ کام کر رہا ہو تو قیمت بڑھ جائے گی، تزید و بحث سمن اس کی قیمت بڑھ جائے گی. بے ان ادعا المالک وجود تلک صفت فی ہے یوم غصب ہی، مالک یہ کہہ رہا ہے کہ جس دن اس نے مجھ سے موبائل چھینا تھا اس میں یہ کوالٹی موجود تھی، یعنی اس کا کیمرہ پورا کام کر رہا تھا، مالک یہ کہہ رہا ہے. ایک پہلو. دوسرا، او حدوث ہو بعد، دوسرا پہلو یہ کہ کوئی ایسی مثال ہے کہ جب چھینا گیا نا اس وقت وہ کوالٹی نہیں تھی مگر بعد میں وہ کوالٹی پیدا ہو گئی جس سے اس کی قیمت بڑھ جائے. بھینس چھینی گئی اس وقت تو حاملہ نہیں تھی مگر بعد میں وہ حاملہ بن گئی, یوں کہہ رہا ہے جب یہ مجھ سے چھین کے لے گیا اس وقت حاملہ نہیں تھی مگر جب لے گیا اور اس کے بعد ایک ہفتہ پڑی رہی اس کے بعد یہ حاملہ بن گئی. تو بعد میں یہ حاملہ بنی ہے اور اس میں غاصب نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے, اپنی طرف سے کوئی خدمات نہیں کی ہے کہ جس سے وہ پیسے وصول کر سکے. تو یا تو جس دن چھینی گئی تھی اسی وقت اس میں یہ خصوصیت تھی یا بعد میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی ہے. بفعل لا بفعل الغاصب, مگر وہ خصوصیت پیدا ہوئی ہے غاصب کے فعل سے نہیں, وہ خود بخود پیدا ہو گئی. وَإِن ظَهَرَتْ فِيمَا بَعْدُ, اگرچہ بعد میں وہ خصوصیت ختم بھی ہو جائے, یعنی خصوصیت پیدا ہوئی اور بعد میں خصوصیت ختم ہو گئی, یہ مثال بھی بن سکتی ہے دوسری بھی بن سکتی ہے. مثلا وہ کیریوں کا ٹرک چرا کے لے آیا تھا بعد میں وہ آم بن گئے, پھر جو آم بن گئے تو اس خصوصیت کے ختم ہو گئے اس لیے سڑ گئے. یہ جو مثالیں آئیں کی بات. وہ انکر الغاصب, اور غاصب کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا اب یہ بعد میں جو میں نے آم والی مثال بتائیے اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا, ابھی آپ بھینس والی مثال سمجھیے. بھینس والی مثال میں غاصب کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ حاملہ نہیں بنی تھی, اس کی جتنی قیمت تھی اتنی قیمت رہی, حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت نہیں بڑھی ہے. ولم یکن بینۃً, اور گواہ یہاں موجود نہیں ہیں. عام حالات میں گواہ نہیں ہوتے ہیں. انسان پچاسوں چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز کے گواہ نہیں رکھ سکتا کہ دیکھیں بھائی میں نے یہ والی شرٹ پہنی ہوئی تم گواہ رہنا, میں نے یہ شلوار پہنی ہوئی تم گواہ رہنا, ہر چیز کے لیے گواہ نہیں رکھ سکتا, ممکن نہیں ہوتا, گواہ نہیں ہے. اور پھر فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں فالقول قول الغاصب مع یمینہ, یہاں پر بھی غاصب کی بات مانی جائے گی مگر قسم کھلوانے کے بعد. یہ سمجھا جائے گا کہ بھینس حاملہ نہیں ہوئی تھی, یہی سمجھا جائے گا کہ موبائل کا کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا. تو اگر میں موبائل کا کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا تو کتنی قیمت ہوتی ہے؟ اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, زیادہ کم قیمت اس کو دینا پڑے گی. بھینس اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی قیمت کم رہتی ہے, زیادہ کم قیمت اب اس کو ادا کرنی ہے. اسی سے مشابہ اب دوسرا مسئلہ سنیے. اذا کان علی الدابۃ المقصوبۃ رحل او علق بها حبل واختلف فیما علیہا فقال المقصوب منه هو لی وقال الغاصب هو لی ولم یکن بینا. فرض کیجئے کہ ایک جانور کو چرایا, اونٹ کو چرایا. اب ہماری مثال میں یعنی شہر والوں کی مثال میں بجائے اونٹ کے آپ یہ سمجھے کہ ایک سوزوکی پک اپ چرائی, سوزوکی پک اپ مثلا, ایک سوزوکی پک اپ چرائی. جب سوزوکی پک اپ چرا کے وہ واپس کرنے آیا تو مالک کہہ رہا ہے کہ سوزوکی میں جو مال تھا وہ کہاں؟ وہ کہہ رہا ہے واہ بھائی میں تمہاری سوزوکی واپس کرنے آیا تو تم مال کے بھی اب دعوے دار بن گئے. کون سا مال؟ اس میں کوئی مال تھا ہی نہیں, بالکل خالی تھی. اب کیسے پتا چلے کہ مال تھا یا مال نہیں تھا؟ کیسے اندازہ کریں؟ جانور چرا کے لیا, جب وہ واپس کرنے آیا تو کہہ رہا ہے کہ اس جانور پہ جو سامان تھا وہ سامان کہاں؟ اچھا سامان رکھنے کے لیے وہ واقعی ایک چیز ہوتی ہے, رحل کہتے ہیں اس کو, عربی زبان میں اس کو رحل کہتے ہیں, اس کے اندر سامان رکھتے ہیں. اونٹ کے اوپر وہ واقعی ایک چیز ہٹولا ٹائپ کا بنایا جاتا ہے, اس میں سامان رکھا جاتا ہے. تو سامان اس میں ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ چیز دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ گاؤں میں اب بھی یہ رواج ہوتا ہو. پہلے دور میں تو شہر میں بھی یہ رواج تھا. جو نمک بیچنے والے آتے تھے, چونکہ نمک بھاری چیز ہے, یا لکڑیاں بیچنے والے آتے تھے جب گیس کا زمانہ نہیں تھا, تو لکڑیاں اونٹ پر لاد کر وہ گلی گلی پھرا کرتے تھے. نمک اونٹ پہ لاد کے وہ گلی گلی پھرا کرتے تھے. آج بھی ہوتا ہوگا, شاید آپ لوگوں کے علاقے میں ہوتا ہوگا. جی جی وہ تو بیٹھنے کے لیے ہوتے نا, ہاں. لیکن اسی طرح سے وہ سامان رکھنے والا بھی ہوتا ہے, جو انسانوں کے بیٹھنے کا ہوتا ہے نا اسی طرح سے وہ سامان رکھنے والا بھی ہوتا ہے, ہاں, سجاوٹ ہے. تو اس میں وہ نمک بہت بھاری چیز ہوتا ہے, تو نمک پورے اس پہ بھر کے اور پھر گلی گلی میں سامان نمک بیچا کرتے تھے وہ پرانے. اب یہ جانور جب واپس کرنے آ رہا ہے کہنا بھائی میرا نمک کہاں؟ اس میں نمک بھی موجود تھا اتنا سارا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل خالی تھا. تو اب یا تو وہ رحل اس میں تھا جس میں سامان تھا, یا رحل نہیں تھا اس پہ لکڑیاں جیسی چیز تھی. اچھا لکڑیاں جیسی چیز وہ رحل میں نہیں رکھی جاتی, وہ لکڑیاں تو پوری ایسی دو سمو کر کے رکھ دی جاتی ہے, اس کو پھر رسی سے باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ سامان بندھا ہوا تھا. ایک جانور کو چرا کے لایا اور نہیں یہ ذرا سا مختلف, میں نے جو مثال بنائی وہ ذرا سی الگ ہے, یہاں جو لکھی وہ الگ ہے. جانور یہ واپس لے کر آیا یا جانور مثلا پکڑا گیا اور جانور کے اوپر سامان بھی ہے, وہ چاہے نمک ہے لکڑیاں جو کچھ بھی ہے جانور کے اوپر سامان بھی موجود ہے. اب غاصب خود کہہ رہا ہے کہ یہ جانور تمہارا ہے مگر سامان میرا ہے, مالک کہہ رہا ہے نہیں سامان بھی میرا ہے, تو اب کیسے فیصلہ کریں؟ غاصب کہہ رہا ہے کہ سامان میرا ہے, ٹھیک ہے جانور تمہارا ہے مگر سامان میرا ہے, میں سامان لاد کے لایا ہوں. مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں سامان بھی میرا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ تو اب دیکھیں دونوں کی گفتگو بھی بتا رہے ہیں, وقفلا فیما علیہ, اور یہ دونوں اختلاف کرنے لگے, جو اس پر سامان لدا ہوا تھا جانور پر اس میں اختلاف کرنے لگے. فقال المقصوب منه, جو مالک تھا وہ کہنے لگا ہوا لی, یہ سامان تو میرا ہے بھائی. وقال الغاصب ہوا لی, اور جو غاصب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی سامان تمہارا نہیں ہے, جانور تمہارا ہے مگر سامان میرا ہے. ولم یکن بینا, اور پھر گواہ موجود نہیں ہے. تو اب کیسے طے ہوگا کہ سامان کس کا ہے, کس کا سامان مانا جائے گا؟ کہتے ہیں فالقول قول الغاصب مع یمینہ, یہاں پر بھی غاصب کی بات مانی جائے گی قسم کھلوانے کے بعد. یہ نہ سمجھے گا کہ جو قاضی صاحب بیٹھے ہیں غاصب ان کا کوئی رشتہ دار ہے تو دھڑا دھڑ انہیں کے حق میں فیصلہ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ غاصب کی بات مانو غاصب کی بات مانو, ایسا نہیں. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے, وہ میں تھوڑی سی ابھی اس کی وضاحت کروں گا کہ کیسے ہوتا ہے. قسم کھلوائیں گے غاصب سے اور اس کی بات مان لیں گے کہ ٹھیک ہے سامان تمہارا ہے تم لے جاؤ سامان. ساری صورت حال ایسی ہے کہ جہاں بینہ نہیں ہے یعنی گواہ موجود نہیں ہے. ہاں اگر یہ مدعی گواہ لے کے آ جائے تو بات پکی ہو جائے گی, پھر تو اسی کا سامان ہو جائے گا. یہ دو تین مثالیں آپ نے سن لی کہ جہاں غاصب کی بات مانی گئی, مگر غاصب کی بات مانی جائے گی ایک شرط کے ساتھ. ایک تو ہو گئی کہ قسم کھلوائی جائے گی اس کو, مگر ایک شرط اور بھی ہے, وہ کیا؟ اب یہ فقہ کا لفظ میں بول رہا ہوں, آپ اسے عربی کا لفظ بھی نہ سمجھیں, آپ اسے اردو کا لفظ بھی نہ سمجھیں. اتفاق ایسا ہے کہ یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اردو میں بھی بالکل پکا پکا استعمال ہو رہا ہے, اور فقہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ ظاہر. اچھا معنی قریب قریب اردو جیسے ہی ہیں اس کے, ظاہر. غاصب کی بات مانی جائے گی اگر ظاہر کے خلاف نہ ہو. یہ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری اصطلاح ہے, ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے فقہ کی, اس پوری ٹیکنیکل ٹرم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ظاہر ہوتا کیا. دیکھیے پروردگار عالم نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے مکلف بنانا؟ کیا مطلب ہوتا ہے مکلف؟ آپ کو معلوم مکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کرنے والا. آپ کو معلوم جی تکلیف کرنے والا؟ آپ کو معلوم وہ مکلف ہے. ایک منٹ, آپ لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے سے پہلے جی جس پر شرعی تکلیف تکلیف واجب ہو جائے. جی آپ کو معلوم ہے جی جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تکلیف کرنے والا جی صحیح ٹھیک ہے جی ہاں. آپ کا جواب بھی صحیح ہے اور آپ کا بھی جواب صحیح ہے. ایک مرتبہ آپ باواز بلند پڑھیں سارے طلبہ کی درجات کی بلندی کے لیے. مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر شرعی ذمہ داریاں آ گئیں. اچھا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو بالکل جیسا انہوں نے کہا کہ جس پر تکلیف ڈالی گئی ہو, مگر یہ تکلیف نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں. یہ تکلیف کا لفظ چونکہ ہم اردو زبان میں کوئی اور معنوں میں لیتے ہیں, اس سے غلط طرف رجحان نہ چلا جائے. جس پر شرعی ذمہ داریاں آ گئیں اسے کہا جائے عموماً. بچے پر شرعی ذمہ داری آتی ہے؟ آپ بتائیے, بچے پر, ایک پانچ سال کا بچہ ہے اس پر شرعی ذمہ داری آئے گی؟ بہت آسان ہے, میں آپ سوال بدل لیتا ہوں, کیا بچے پر نماز واجب ہے؟ جی
نہیں,
بچے پر شرعی ذمہ داری نہیں آئی, اس لیے بچے کو مکلف نہیں کہیں گے. یہ پاگل کبھی کبھار راستے میں مل جاتے ہیں. اس پر نماز واجب ہے؟ جی نہیں, نماز واجب نہیں, لہذا وہ مکلف نہیں ہے, یہ مکلف نہیں کہلائیں گے. مگر آپ مکلف ہیں, آپ پر شرعی ذمہ داری آ گئی. پروردگار عالم نے جتنے بھی انسان بالغ و عاقل ہو, یہ جتنی شرائط پوری ہوتی ہیں, ان شرائط پر پورا ہو جانے کے بعد سارے انسانوں کو مکلف بنایا ہے. مکلف کا مطلب اب اسے انہیں شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا پڑے گی, لازمی ہے, چھوڑ نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ابھی تو بچی 9 سال کی ہے, ابھی کیا حجاب کرے گی, تو ابھی بچی لگ رہی ہے, یہ کیا, یہ نہیں کہہ سکتے. 9 سال ہو گئے, اب حجاب کرنا پڑے گا اس کو, وہ بچی لگے یا بوڑھی لگے, دونوں صورتوں میں حجاب کرنا پڑے گا. ہمارے استاد محترم کبھی کبھی کہا کرتے تھے, خدا رحمت کرے, کہ کراچی کے کچھ علاقوں اور معاشروں کا یہ طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب عورت کی صورت دیکھنے کے بعد کفارہ دینا پڑے وہاں جا کے وہ حجاب کرتی ہیں. جب حجاب کرنے کا موقع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ارے بچی ہے, ابھی تو بچی ہے, اس وقت بچی کہا جاتا ہے. تو 14 سال 16 سال تک بھی ارے بچی ہے, ابھی تو بچی ہے, جبکہ ٹھیک اس کے حجاب کرنے کا زمانہ ہے. اور اگر اس کی عمر 70 برس ہو گئی, شاید اب حجاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس وقت حجاب کرنا شروع کر دی. زیادہ بات پیش نظر رکھیے کہ جہاں مکلف بن جائے, 9 سال کی عمر میں لڑکی مکلف بن جائے گی, لہذا اب اس کو حجاب کرنا پڑے گا. ساری شرعی ذمہ داریاں اس پر آ گئیں. اور لڑکا کتنے سال میں بنتا ہے؟ لڑکا کتنے سال میں؟ 12 سال. جی 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 تابش. اسلامی 15 سال میں, اسلامی 15 سال میں جا کے وہ مکلف کہلاتا ہے. انگریزی کے اعتبار سے 14 سے کچھ زیادہ بن جائے گا, بس 14.5 کے قریب ہو جائے گا. اچھا اب جب انسان مکلف بن جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو حلال غذا کھانی ہے, حرام غذا نہیں کھا سکتا, اس کو پاک و پاکیزہ غذا کھانی ہے, وہ نجس غذا نہیں کھا سکتا. یہ اور پاک و پاکیزہ لباس پہن کے اس کو نماز پڑھنی ہے, نجس لباس پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اور بہت ساری ذمہ داریاں اس پر. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہیں پاک و پاکیزہ غذا کھانی ہے, تو ہمیں معلوم ہے کہ ہوٹل والے نے بالکل طہارت کے ساتھ ہمارے لیے تکہ تیار کیا ہے, یقین ہے ہمیں اس بات کا؟ یقین تو نہیں ہے. ہوٹل والے جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسائی سے جو گفتگو شروع ہوتی ہے, کسائی کو دیکھیں, پھر وہ گوشت تقسیم کرنے والے کو دیکھیں, پھر وہ ہوٹل والے کو دیکھیں, پھر وہ پکانے والے کو دیکھیں, پھر وہ پیش کرنے والے کو. ہمیں یقین ہے کہ تکہ بالکل پاک و پاکیزہ رہا اتنے سارے ہاتھوں میں گزرنے کے بعد بھی. اگر پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو پھر کیسے کھا سکتے ہیں آپ, یا کیسے کھانے کی؟ یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ پاک ہے, آپ کھا سکتے ہیں قسم؟ نہیں کھا, کوئی مسلمان نہیں کھا سکے گا یہ پاک. اچھا یہی معاملہ حلال کا بھی ہے, آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ شرعی طریقے کے مطابق صحیح بکرے کو ذبح کیا گیا ہے یا مرغی کو ذبح کیا گیا ہے؟ سوال یہ بتاؤ تو پھر کیسے کھا رہے ہیں آپ؟ حلال کھانے کا حکم ہے, پاک و پاکیزہ کھانے کا حکم ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ حلال ہے کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ پاک و پاکیزہ کیسے کھا رہے ہیں. تو جی کیا جواب ہے, آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, حلال و حرام بھی ہے اس میں, شرعی طریقے کے مطابق ذبح کی کہ نہیں پتا نہیں. جی اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ نجس بھی کھا سکتے ہیں، یقین نہیں ہے تو پھر نجس بھی کھا سکتے ہیں. اچھا کہہ دیں آپ جواب. اسلام کا حکم یہ ہے کہ حلال چیزیں کھانی ہیں، پاک و پاکیزہ چیزیں. مگر یہاں ایک بہت بڑی تفصیل ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، وہ تفصیل جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے. وہ کیا ہے؟ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو ہم کہیں گے واقع، دوسرے کو ہم کہیں گے ظاہر. دو حصوں میں تقسیم کریں گے. واقع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے یا جیسا ہم سوچ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، اللہ کے نزدیک بھی حقیقتاً وہ چیز ایسی ہی ہے. فرض کیجیے کہ لباس میں نے پہنا ہے، میں اسے پاک سمجھ رہا ہوں، مگر جو میں اسے پاک سمجھ رہا ہوں اللہ کے نزدیک بھی حقیقی یہ پاک ہے کہ پاک نہیں ہے. یہ دو طرح کے پہلو. اگر اللہ کے یہاں بھی یہ حقیقت میں پاک ہوا تو اسے کہا جائے گا واقع، اور میں تو اسے پکا پاک سمجھ رہا ہوں مگر اللہ کے نزدیک یہ پاک نہیں ہوا. اللہ کے نزدیک پاک نہیں ہوا کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے اس میں کسی ایسے نجاست کا چھیٹا لگ گیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں فرض کیجئے کہ روڈ پہ جا رہا تھا، اوپر سے کسی بچے نے پیشاب کیا اور پیشاب کا ایک چھیٹا اس کپڑے پہ آ کے لگ گیا جس کا احساس ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا بالکل، ایک چھیٹا اور نظر آنے والی چیز بھی نہیں تھی، وہ آ کے لگ گیا پتہ ہی نہیں چلا بالکل. تو میں اپنے لباس کو بالکل پاک و پاکیزہ سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ تو جانتا ہے نا، یعنی یہ لباس پاک و پاکیزہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ لباس نجس ہے. تو میں جو اس کو پاک سمجھ رہا ہوں اور بالکل پاک و پاکیزہ سمجھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. یہ ظاہر کی چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انسانوں پر فقط ظاہر کی ذمہ داری ڈالی گئی، واقع کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، یعنی حقیقت کی ذمہ داری نہیں ڈالی. اگر واقع کی ذمہ داری ڈالی جاتی تو ایسی صورت میں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں واقع کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، مگر اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں واقع کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. واقع میں کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاک ہے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس ختم. اور آپ کی نماز اتنی صحیح ہے کہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہو گئی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اس وقت اگر اسے یقین ہو کہ اس کا لباس پاک ہے وہ نماز پڑھ لے، بعد میں کوئی نشاندہی کرے کہ نہیں تمہارا لباس تو نجس تھا، کہے گا نہیں میں تو اس کو بالکل پاک سمجھا ہوں، وہ پھر دلیل دے کے سمجھائے کہ دیکھو اس وجہ سے یہ نجس ہو گیا تھا. وہ فرض کیے کہ وہ ایسی مثال دے دے کہ تم وہاں سے جا رہے تھے، اوپر سے بچے نے پیشاب کیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ پیشاب کی چھینٹے تمہارے کپڑے پہ آ کے لگے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ بالکل قابل بھروسہ آدمی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی لباس میں جو نماز پڑھ لی، اب یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ نہیں پڑھنی، اس لیے کہ نمازی ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر میں وہ چیز اس کی نگاہ میں پاک تھی، لہذا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بعد میں اگر وہ چیز نجس نکل آئی تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے ظاہر. اچھا یہی چیز یہ کھانے پینے اور حلال چیزوں کے معاملات میں، ہم ہوٹل میں گئے، ہمیں تین طریقے بتائے گئے اس چیز کے پاک ہونے کے بارے میں، تین طریقے بتائے گئے. یا تو آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ بالکل پاک و پاک طریقے سے بنا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ پاک. دوسرا یہ کہ دو عادل گواہی دیں کہ بھائی اس نے بالکل پاکیزگی کے ساتھ پکایا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان کوئی چیز پکا رہا ہے تو وہ پکا کے آپ کو پیش بھی کر رہا ہے، وہ پیش کر رہا ہے فری میں نہیں، چاہے بیچ کر پیش کر رہا ہے، مگر مسلمان اگر آپ کو دے رہا ہے تو آپ مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھیے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں دین نے کتنا بھروسہ کیا ہے مسلمانوں پر، کہ مسلمان نے اگر کیا ہوگا تو صحیح کیا ہوگا، مسلمان کبھی غلط کام نہیں کرتا. یہ ہے دین کا طریقہ کہ مسلمان کبھی غلط نہیں کرتا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے مسلمان کو اتنا اچھا سمجھا کہ مسلمان ہے تو غلط نہیں کرے گا، اب وہ مسلمان بھی ایسا بن کے دیکھا کہ پروردگارہ تو نے اتنا بھروسہ کیا ہے، تو میں بھی اپنی جانب سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا. لہذا اس قول کی بنیاد پر، اس فلسفے کی بنیاد پر، اگر وہ ہوٹل والا ہمیں کھانا دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ مسلمان انشاءاللہ صحیح کرتا ہوگا، غلط نہیں کرتا ہوگا، لہذا ہمارے لیے اجازت ہوگی. ہمارے لیے اجازت ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ اب بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ تکہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہے، مگر چونکہ اسلام نے اجازت دے دی کہ اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو تم اس کو صحیح سمجھو، لہذا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس کو پاک سمجھ رہے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، حلال بھی سمجھ رہے ہیں، حلال سمجھ کے اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مگر جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، واقعی ہمیں نہیں معلوم ہے، واقعی تو خدا بہتر جانتا ہے. اللہ کے نزدیک اس تکہ کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ حلال ہے یا پاک ہے یا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ واقعی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ظاہر کہا جاتا ہے، اور اسلام کے اکثر احکامات ظاہر پر چلتے ہیں. ہاں، مگر یہ نہ سمجھ لیجیے کہ ساری چیزیں ظاہر پر چلتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعے پر چلتی ہیں، کہ حقیقت میں وہ بالکل جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہونا چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ واقعے والی، کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہونا چاہیے. اس کی مثال ہے وضو، غسل، تیمم. وضو میں اگر کہیں غلطی ہو جائے، وضو کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اس کی شرائط بتائی، غسل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کی اپنی شرطیں ہیں، تیمم کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اور اس کے اپنے واجبات اور شرائط ہیں. اگر اس میں کہیں غلطی ہو جائے تو اگر 20 سال کے بعد بھی جا کے پتا چلے کہ یہ فلاں دن وضو غلط تھا، یا 20 سال تک وضو غلط رہا، تو یہ ساری نمازیں باطل ہو جائیں گی، ساری نمازیں غلط، اب نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے. لباس میں ہم نے کہا کہ لباس میں وہ نماز پڑھ کے کھڑا ہوا، بعد میں کسی نے بتا دیا کہ تمہارا لباس نجس ہے اور ثابت بھی ہو گیا کہ نجس ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے اس وقت وہ یہ سمجھ رہا کہ میرا لباس پاک ہے، اور وہ ظاہر کا مکلف تھا لہٰذا اس کی عبادت مان لی گئی. مگر وضو میں ظاہر کا مکلف نہیں ہے، وضو میں واقعے کا مکلف ہے، واقعے میں اس کا وضو صحیح ہونا چاہیے. وضو، غسل، تیمم. اچھا، اور بھی کئی مثالیں بن سکتی ہیں، بس ٹائم ختم ہونے کے قریب آ گیا، لہٰذا جو بات میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ کم از کم مکمل ہو جائے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان واقعے کا مکلف ہے، مگر اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ظاہر کا مکلف ہے. طلاق میں دو افراد ہونا چاہیے جو طلاق کا صیغہ سنیں، یہ دو عادل ہونا چاہیے. خلا میں دو افراد ہونا چاہیے جو عادل ہوں اور وہ یہ خلا کا صیغہ سنیں، عادل ہونا چاہیے. اگر طلاق میں عادل ہونا چاہیے یا خلا میں عادل ہونا چاہیے، یہ دونوں کے نزدیک عادل ہونا چاہیے، طلاق دینے والے کے نزدیک اور جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے نزدیک بھی، دونوں کے نزدیک عادل ہونا چاہیے. اگر فرض کیجیے کہ وہ اس کے نزدیک عادل نہیں ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقعی نہیں ہوگی. جو طلاق دینے والا ہے اس کے نزدیک بھی عادل ہونا چاہیے اور جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے نزدیک بھی عادل ہونا چاہیے. اگر عادل نہیں ہوئے تو طلاق واقعی نہیں ہوگی. اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ عادل ہونا چاہیے ظاہر میں یا عادل ہونا چاہیے واقعی میں، ہر جگہ یہ اس طرح کے مسائل ہوں گے. کہتے ہیں ویسے تو عادل ہونا چاہیے واقعے میں، مگر واقعے کا علم کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک حقیقتاً یہ عادل، یہ شخص عادل ہے کہ عادل نہیں ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا سوائے معصومین کے. اس لیے کہ اللہ سے براہ راست کسی کا کمیونیکیشن نہیں ہے کہ جس سے ہم پوچھ سکیں کہ پروردگار یہ عادل ہے کہ نہیں، اس کی طلاق کو مانے کہ نہیں مانے. لہذا ہم واقعے کو معلوم نہیں کر سکتے. تو کیا طریقہ کار ہوگا پھر؟ کہتے ہیں پھر طریقہ کار یہ کہ آپ اس کو ظاہر کے مطابق سمجھیں. اگر ظاہر میں عادل ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ واقعے میں بھی عادل ہوگا، پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. ظاہر میں عادل ہونے میں آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ جو اتنی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، یہ آخری ٹکڑا اور بھی سمجھ لیجیے، پھر انشاءاللہ کل اس کی آخری وضاحت ہوگی. وہ یہ کہ ایک کورٹ میں مقدمہ چلا، ایک کی ذمہ داری تھی کہ وہ گواہ لے کر آئے، یہ گواہ نہیں لا سکا، دوسرے کی ذمہ داری تھی کہ وہ قسم کھائے، وہ قسم بھی کھانے کے لیے تیار نہیں، پھر قاضی کیا کرے گا؟ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے. اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم قسم کھاؤ. کہہ رہے ہیں میں قسم نہیں کھاؤں. کیسے طے کریں گے؟ تو تیسرا ایک راستہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ظاہر. ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عام طور پر جس انداز سے معاشرے میں ہوتا ہے وہ کیا کہ مثلا یہ کتاب آپ کے پاس پڑی ہے, یہ کتاب ان کے پاس پڑی ہے, یہ بیگ ان کے پاس پڑا ہوا, یہ موبائل ان کے پاس پڑا ہوا, یہ گھڑی ان کے ہاتھ میں بندی ہوئی, یہ ان کے ہاتھ میں بندی ہوئی یہ گھڑی, تو ظاہر یہ کہ یہ ان کی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑی بندی تو ان کے ہاتھ میں مگر ہے ان کی نہیں. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے ظاہراً یہ اس کی ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے, عام طور پر یہ ہوتا ہے. کیا آپ کے پاس یہ موبائل ہے تو یہ آپ کا ہے, آپ کے پاس یہ چشمہ ہے تو یہ آپ کا ہے. جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی ہے, یہ عام طور پر ظاہر میں سمجھا جاتا ہے. یہ کہلاتا ہے ظاہر. یہ جو جس انداز سے کہا جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے صاحب ید. جس کا ہاتھ جس چیز پر ہے اس کو اس کا مالک عام طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ ہے ظاہر. یہاں تک اگر گفتگو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب وہ غاصب اور مغصوب والی جو بات ہے وہ آخری مرحلے میں انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے. کہ ہم نے کہا کہ غاصب کی بات مانیں گے بشرطے کہ وہ ظاہر کے خلاف نہ ہو. یہ ایک آخری جملہ ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ کل آئے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل الطاہرین. ایک صلوات علی محمد و آل محمد.